میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے روز مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے تجارت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اسلام اور ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن، حدیثوں کا مجموعہ، یہ اتنے اہم ترین موضوع پر ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی رہنمائی موجود ہے، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں، اللہ اپنا فضل تلاش کرنے کا، جس سے رزق مراد ہوتی ہے کئی مقامات پر، اس کے متعلق بھی اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ نیز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصول رزق کے حوالے سے، کسب و تجارت کے حوالے سے اپنے ارشادات عطا فرمائے۔ تو ابتدان کچھ تجارت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے مدنی پھول عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی بتدریج ہم اپنے مدعا کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، میں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے تو تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں، اور جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کرنے والی ہے تو تمہیں اسے منع کرتا ہوں۔ بے شک روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ وہ اس کو دیر سے ملے۔ پس تم اللہ عز و جل سے ڈرو اور رزق کا حصول اچھے طریقے سے کرو۔ آخر میں ارشاد فرمایا، رزق میں کسی شے کا دیر سے ملنا تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے رزق تلاش کرنے لگو، کیونکہ جو اللہ عز و جل کے پاس ہے یعنی ثواب وغیرہ، اس تک اس کی نافرمانی سے نہیں پہنچا جا سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس روایت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رزق کے حصول میں اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا، نہ کہ رزق کی طلب کو چھوڑنے کا۔ رزق کے معاملے میں ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا، اب تجارت کی طرف بھی چلیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم تجارت کیا کرو کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں. اتنی پیاری حدیث سنا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے. جو ہم روزگار کمانے کے لیے چلتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی رنج اور غم سے بندہ دوچار ہوتا ہے. تو یہ حدیث اپنے پیش نظر رکھیے کہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے. ایک اور حدیث سنیے، یعنی قیامت کے روز سچے تاجر کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ چند ایک روایات اس عنوان پر ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حاصل کرنے اور اس میں بھی تجارت کی طرف بالخصوص ایک ترغیب دلائی گئی. تو ظاہر ہے کہ جب اتنا اہم موضوع ہے تجارت، رزق حاصل کرنا، کاروبار کرنا، اس ایک معیشت ہے، ایک انڈسٹری ہے، لوگوں کا اس سے تعلق ہے، مخلوق اس سے وابستہ ہے، ہر ایک غور کرے، یعنی رزق کی حاجت کس کو نہیں ہے، ہر کوئی رزق میں مشغول ہے. جو روزگار پر نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان ہے. اللہ تعالی ہمیں رزق کی حلال عطا فرمائے، اور جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں بیچارے، ان کو باکفایت بھی رزق نہیں مل پا رہا، اللہ تعالیٰ انہیں باکفایت رزق عطا فرمائے. رہی بات خواہشات کی، تو وانٹیڈس آر انلمیٹیڈ، خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہماری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں اور ہم اس ذات کے سوا یعنی رب کے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنیں. اللہ ہمیں حرام روزی سے بچائے اور قناعت اور صبر عطا فرمائے. تو اب جب رزق کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، روایات موجود ہیں، تو اب یہ رہنمائی بھی یقیناً ہمیں ملے گی کہ اگر تجارت کرنی ہے، کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو اس کے بارے میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے. تاجروں کی خصوصیات بیان کی گئی، مگر ایک طریقہ، وے آف ورکنگ، وے آف بزنس، ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے، مینرز کیا ہونے چاہیے، خصوصیات کیا ہونی چاہیے، احتیاطیں کیا ہونی چاہیے، اس کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. چنانچہ شعب الایمان کی حدیث ہے، حضرت سیدہ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے. بزنس کمیونٹی بالخصوص توجہ کریں، بزنس کمیونٹی میں آپ اگر بڑے تاجروں کا تصور کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہوگی. انڈسٹریل ہونا، بہت بڑا ٹریڈر ہونا، بہت بڑا ہول سیلر ہونا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ بن کباب کی ریڑی لگا کر بن کباب بیچنے والا بھی تاجر تو ہے نا، کاروبار تو کر رہا ہے، بزنس تو کر رہا ہے نا. بہت بڑے برگر کی کمپنی ہو یا ایک چھوٹی سی دکان کھول کر بن کباب بیچنے والا بن کباب بیچنے والا ہو، کاروبار دونوں کر رہے ہیں، بہت بڑا جوتا بنانے والی کمپنی ہو یا کسی دکان چھوٹی سی دکان کھول کر جوتا سینے والا موچی ہو، کاروبار تو موچی بھی کر رہا ہے نا. تو ہر شخص سوچے، کیونکہ ٹریڈنگ، تجارت، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہے، بڑے پیمانے پر ہے، ہو جائے اس طریقے سے ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے، یہ مجھے کہا جا رہا ہے. روزی کمانے والا غور کرے، یہ مجھے کہا جا رہا ہے. ہم مسلمان ہیں اور اس معاملے میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے. ایک شعر بڑا بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ سارے کے سارے اس معاملے میں غور کریں کہ میں مسلمان ہوں، آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تجارت کے معاملے میں، تو جہاں جہاں میری بھول ہے، جہاں میری غلطی ہے، میں اس کو دور کروں اس سے قبل کہ میری آنکھ بند ہو جائے، میں اپنی آنکھ کھول لوں. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، وے آف ورکنگ، بزنس کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، ہمیں ہمارے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، جب بیچے تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، اور جب ان پر قرض ہو تو ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کا کسی پر قرض ہو تو اس پر وصولی میں تنگی نہ کریں۔ یہ مدنی پھول جو شعب الایمان کی حدیث پاک سے میں بیان کر رہا ہوں، میٹھے اسلامی بھائیوں، جس روز یہ مدنی پھول، آقا کے یہ ارشادات ہماری مارکیٹ، ہمارے بازار، ہماری تجارت کے اندر یہ مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو جائیں گے، آپ کی تجارت ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے کی تجارت خراب ہوگی۔ آج آپ کو ایک اور اپنا پوائنٹ آف ویو بنانا پڑے گا کہ جو ایک بہت بڑے انڈسٹریل ہوتے ہیں، اکنامسٹ، جو معاشیات پر بڑی بحث کرتے ہیں اور بڑے لاجکس لے کر آتے ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن آج اس سنت والے بیان میں کوشش یہ کی جائے گی کہ ہم بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے چیک کریں کہ ہماری معیشت، ہمارے تجارت، ہمارے کاروبار کی ترقی کے حوالے سے ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ارتھ کوئک، اب دنیا اس کی بہت ساری لوجکس بیان کرتی ہیں، یہ ہوا، پلیٹس ہلی، فلاں ہلا، بخارات ہوئے، اس سے قطع نظر میں اس پر صحیح یا غلط کی بحث نہیں کرتا، جو سب سے بنیادی سبب ہے، جو کئی سبب بننے کا سبب بنتا ہے، وہ حدیث سے بیان ہوا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین پر ایک زمین پر پہاڑ قائم کیا ہے جو پوری زمین کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے، اس کو کہتے کوہ قاف، قاف یہ پہاڑ ہے، اس کے ریشے ساری زمین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کے جس حصے میں زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے، اس پہاڑ کو حکم ہوتا ہے وہ زمین کے اس حصے میں ریشہ ہلاتا ہے اور وہاں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ اس کی بیسک ہے جو حدیث سے ثابت ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم حدیث کی بات کریں گے اور حدیث پر ہی ایمان لائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بات کی بات ہے، سائنس کیا کہتی ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ مانوں گا کہ جو سبب بعد میں اگر بنتے ہیں اور وہ شریعت کے متصادم نہیں ہیں، لیکن اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب کوہ قاف کے ریشے کا ہلنا ہے۔ وہ ہلا کیوں؟ میرے رب کا حکم آیا، اور اعلی حضرت فرماتے کہ رب کا حکم زلزلے کے بارے میں جب آتا ہے، یعنی زلزلے کا سبب، اس کی وجہ لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ ایک سبب، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے، کوہ قاف کو حکم دیتا ہے، وہ ریشہ ہلاتا ہے، وہاں زلزلہ آتا ہے، یہ بیس ہو گئی۔ یہ میں نے ایک ارتھ کوئک زلزلے کی ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو۔ تاجر برادری ان باتوں پر غور کرے کہ ہماری تجارت کی کمزوری، ہماری تجارت کی کمی کا جو سبب ہے، یہ قرآن و حدیث کیا بیان کرتی ہے، ہماری معیشت کی جو کمزوری ہے اس کا قرآن و حدیث سے کیا بیان ہے۔ اب چونکہ ہم اس طرح کے ماحول میں نہیں رہتے، ہماری مطلب کانفرنسز کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں، ہماری بزنس ڈسکشنز کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو کچھ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، مگر آج دعوت اسلامی آپ کو اس بات پر سوچنے کا موقع دے رہی ہے کہ اس پر سوچئے اور کہیے کہ اگر مارکیٹ سے جھوٹ ختم ہو جائے، دھوکہ ختم ہو جائے، وعدہ خلافی ختم ہو جائے، لوٹ کھسوٹ ختم ہو جائے، اس طرح کی چیزیں اگر مارکیٹ سے ختم ہو جائیں تو آپ کا کیا اعتماد بحال نہیں ہوگا؟ اسپیشلی اگر دھوکے کی بات کی جائے، تو دھوکے پر غور کیجئے کہ جیسے میں نے عرض کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں جو تجارت کے معاملے میں بالکل ہماری رہنمائی فرمائی. میں غور کرتا رہا کہ کن کن موضوعات کو لیا جائے تجارت میں ترقی کے راز کے لیے, اس کی فہرست بنتی ہے, ایک ڈیٹیل ہے کہ یہ 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 ٹاپکس لیے جا سکتے ہیں. اگر ان سب کو ریموو کیا جائے, ان سب کو سب کا حل نکالا جائے تو کوئی صورت نہیں ہے کہ ہماری تجارت میں ترقی نہ ہو, کوئی صورت نہیں ہے. بٹ اٹس یہ ون بائی ون چلنا پڑے گا. ایک ہی بیان کے اندر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جناب یہ سارے کے سارے حقوق العباد, پڑوسی, یہ بیان نہیں ہو سکتے. کبھی نماز کا بیان ہوگا تو کبھی روزے کا بیان ہوگا تو کبھی زکوٰۃ کا بیان ہوگا, کبھی پڑوسی کا بیان ہوگا تو کبھی وراثت کا بیان ہوگا تو کبھی یتیم کا بیان ہوگا. تو ایک بیان آپ کو مکمل طور پر کور نہیں کر سکتا, نہ کسی بیان کو ایک ہی بیان میں ٹاپک کو کور کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو مسلسل دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا ہوگا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا, مدنی انعامات پر عمل کرنا ہوگا, خود کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لائیں, ٹائم ٹو ٹائم اجتماع میں آتے رہیں, اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کرتے رہیں. اس طرح خوف خدا پیدا ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے سمجھ میں آ جائیں گی. تو اکا دکا ٹاپکس آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت, کاروبار, کام کاج, بیچنے والے کو کیسا ہونا چاہیے, خریدنے والے کو کیسا ہونا چاہیے, اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. فار ایگزامپل, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے جو گلہ بیچ رہا تھا. آپ کو وہ گلہ پسند آیا, اناج, یاد آپ نے اپنا دستے مبارک اس پہ داخل فرمایا تو اسے اندر سے گیلا پا کر, اندر سے وہ گیلا تھا, استفسار فرمایا, ارشاد فرمایا, ما آزا, یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی اس تک بارش کا پانی پہنچ گیا ہے, بارش ہوئی تھی تو یہ گیلا ہو گیا. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی تو پھر تم نے گیلے گلے کو اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. تو دھوکہ جو ہے نا, دھوکہ, فراڈ, اس کو آپ چیٹنگ پر بھی لے جائیے. اس کی وجہ سے جو کچھ ہماری معیشت کو, ہمارے کاروبار کو, ہمارے بزنس کو, ہمارے ایکسپورٹ کو جتنا بری طرح نقصان ہوا ہے, اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بہت نقصان ہوا, ہم اپنا کمٹمنٹ پورا نہیں کر پاتے. ہم کہتے کیا ہیں, ہم دیتے کیا ہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ تقریباً جو مارکیٹیں ہیں, ان مارکیٹوں کے اندر دھوکہ, فراڈ, چیٹنگ, یہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بزنس کا وہ کہتے ہیں جزوے لا ینفک, بدقسمتی کے ساتھ نہ جدا ہونے والا حصہ ہو چکا ہے. ایک ذہن بن گیا ہے کہ یار ایسا نہیں کریں گے نا تو کاروبار نہیں ہوگا. سچ بول کر مال بیچنے کا رجحان اتنا کم اتنا کم اتنا کم ہے. اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب دھوکے کی بات ہوگی تو جھوٹ کہاں گیا پھر. تقریباً جو دھوکہ ہے نا اس کے پیچھے جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے تقریباً. تو جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر مال بیچنا, آرڈر لینا, پھر اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کرنا, چیٹنگ کرنا, اس تمام تر چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لہذا ذرا دھوکے کا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں, دھوکہ کیا ہے. دھوکے کی چند صورتیں پہلے میں بیان کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل میں جائیں گے. ایک صورت ہے چھپانا, دھوکا. مال کے اندر موجود عیب جانتے ہوئے بھی بیچنے والا جس کو بیچ رہا ہے اس کا عیب بتاتا نہیں اور اس کو بیچ دیتا ہے, یا شے کی ایسی خصوصیات بیان کر دیتا ہے جو اس میں موجود نہیں, اور خریدنے والے کو کا یہ ذہن بناتا ہے کہ ان خصوصیات کی بنا پر اس کی قیمت زیادہ ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو اس کی. گھڑی بیچنے والا, واچ, اب یہ جانتا ہے کہ یہ جو گھڑی ہے نا یہ 3-4 گھنٹے چلتی ہے, اس کے بعد بند ہو جاتی ہے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی, اس کو آپ پھر اپنی چیزوں پر غور کرتے رہیں. اب خریدار آیا تو گھڑی چل رہی تھی, بیچنے والے کو معلوم ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد یہ بند ہو جائے گی, لیکن خریدار کو بتائے بغیر اسے یہ بیچ رہا ہے, یہ لے جائیے. ایک تو یہ کہ اس کو اس نے بتایا نہیں کہ 3-4 گھنٹے کے بعد بند ہو جاتی, تو پتا کہ میں بتاؤں گا تو یہ اس کی قیمت اتنی کر دے گا, تو یہ دھوکہ ہے. دوسرا دھوکہ, مال کے چھپے ہوئے عیب کیا خلاف ظاہر کر کے بیچ دینا. مثال کے طور پر ابھی آج کل آم کا سیزن آ رہا ہے, چلو میں آپ کو آم کی مثال دیتا ہوں, سنتے سنتے ہی بھی آپ کو تصور منہ میٹھا ہونا چاہیے. اب آم کی جو پیٹی ہوتی ہے اس پہ اوپر اچھے آم رکھ لیے, سجا دیتے ہیں اچھے آم, اور خراب آم نیچے رکھ دیتے ہیں. اب جب کوئی خریدنے والا آئے گا تو پوری کی پوری تو نہیں نا پیٹی چیک کرے گا, وہ بالکل نیچے ڈال کے نکالے گا آم کون سا ہے, اوپر اوپر دیکھے گا, وہ پیٹی کھولے گا, دیکھو آم بھائی بہت اچھا آم ہے, بہت اچھا آم ہے, دیکھو اوپر سے دعا مگر سونگا دے گا, وہ بھی سونگے گا بہت اچھا آم ہے. وہ لے کر پیٹی بند کر کے اس کو دے دیتا ہے, حالانکہ اس پیٹی کے اندر عیب دار خراب آم بھرے ہوئے ہیں. آموں کے علاوہ بھی کئی چیزوں میں دکاندار یہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ڈسپلے پر اچھا مال لگتے ہیں, جب خریدار خریدتا ہے تو اسے گھٹیا مال دے دیا جاتا ہے. یعنی سیمپل کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے نا, یہ ایک آپ کی مارکیٹ کی ٹرمنالوجی ہے, یا پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے, مطلب اس کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے, باطن میں بھلے بدبو آتی رہے. اب یہ تو نہ انسان کے لیے اچھا ہے نہ مال کے لیے اچھا ہے, اس کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے, اور اگر اس کے اندر کو خرابی ہے تو اس کو بتا دے بھائی اس میں یہ خرابی ہے. اچھا بعض تو مارکیٹیں ہیں ہی ایسی جو بیچتی ہی پرانا مال ہے, ڈیمیج مال ہے, ڈیفیکٹڈ مال بیچتی ہیں, ویونگ فولڈ ہوتا ہے اس کے اندر, ڈائنگ فولڈ ہوتا ہے, پرنٹنگ فولڈ ہوتا ہے, کٹا پھٹا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں, مگر وہ لپیٹ لپاٹ کر دے دیں گے, یا پھر بولیں گے جناب اسے 5% مس پرنٹ ہوگا آپ لے لیجئے. اب اتنا سارا مطلب کہ کلو مال خریدنے والا, سینکڑوں میٹر مال خریدنے والا, اب اس کا 5% مس پرنٹ کیسے چیک کرے گا؟ وہ اعتماد کرے گا, وہ بھروسہ کرے گا, اور آپ اس کے بھروسے کو توڑ رہے ہو. یہاں پر ہر تاجر اس بات پر غور کرے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے. آپ اپنے دکان پر آتے ہوئے, کاروبار کرتے ہوئے, آرڈر لیتے ہوئے, کمینڈمنٹ کرتے ہوئے, جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, میں نہیں کروں گا, یہ میں نہیں کر سکتا, یہ پوسیبل نہیں ہے, میں اس ڈیٹ پر چیز نہیں دے سکتا, میرے پانی کا مسئلہ ہے, میرا بجلی کا مسئلہ ہے, میرا لیبر کا مسئلہ ہے, میرا اسٹرائک کا مسئلہ ہے, میرے 100 قسم کے مسائل ہیں, یہ پوسیبل نہیں ہے کہ میں اس کو اس ڈیٹ کے اوپر وہ چیز دے دوں, لیکن ہم اس سے وعدہ کر دیتے ہیں. اچھا اس وقت پتا ہے کہ میں نہیں دوں گا, لیکن چونکہ قانون موجود ہے امینڈمنٹ لے لیں گے, یار کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیں گے, بہانہ بھی جھوٹا کریں گے اور اسے امینڈمنٹ لے لیں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے کہ یار یہ چلو مل گیا, یہ مل گیا, یہ مل گیا, لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کر غلط رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک کمپنی جو بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی پروڈکٹ مارکیٹ جو بہت چل رہی ہوتی ہے, اسی نام سے نقلی چیز بنا کر اس پر اصل کمپنی کا لیبل لگا کر بیچ دیا جاتا ہے. یہ کاسمیٹکس والے جو بالخصوص جو ہے نا, اور اس طرح کی اور چیزوں والے, یہ بڑے اس پر توجہ کریں, دھوکہ مت دیجیے, پلیز دھوکہ مت دیجیے. آپ دھوکے کو سمجھیے, میں آپ کے دکان پر آیا, آپ نے مجھے ایک چیز دکھائی, میں کہا یار یہ صحیح ہے نا, ہاں صحیح ہے یار, آپ سے غلط بھیا نہیں کریں گے, ایسا یار کن مانو, ایسا چالاک اور ایسا گرا ہوا انسان ہے, یار بولتا ہے, آپ سے تھوڑی کریں گے, ارے نہیں آپ سے کریں گے, وہ میرے سے جیسا کر رہا ہے نا شاید کسی اور سے نہ کرے,
بھی یہ آپ سے کر کر اپنے بولے گا یار جاننے والے سے لیا ہے، اور جاننے والا جو چونا مارے گا نا وہ پان والا بھی کیا مارے گا یار، ایسا مطلب کہ کاٹتے ہیں، یعنی پتہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آخری بار اس سے کاروبار کر رہا ہے. اب آپ نے مجھے کوئی چیز دے دی، نارمل ایک آدمی آیا اس کو دے دی گیا یہ لے جائیے، نہیں موبائل فون بیچنے والے، کار بیچنے والے، سب مطلب غور کریں آپ، نہیں آپ لے جائیے. اب لے جانے کے بعد پتا چلا اگلے دن سیلف مارو اسٹڈی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ آپ سے کیسے خراب ہو گئی، نہیں میں آپ لے آئے یہ میں دیکھ لیتا ہوں، ایسا میٹھا بنے گا. یعنی جھوٹ بھی اتنی صفاقی کے ساتھ بولتے ہیں، دھوکا بھی اتنی عجیب انداز سے دیتے ہیں کہ اگلے کو غصہ بھی نہ آئے، بول بھی نہ سکے آپ نے میرے کو دھوکا دیا نا، بتا ایسا لگتا تھا دھوکے پر پی ایچ ڈی کیا ہوا، پی ایچ ڈی دھوکا کرنے پر گویا کہ اس نے کو کورس کیا ہے، یا جھوٹ ہوا دھوکا دینے کو کورس کروایا جائے کہ میں جھوٹ ایسا بولوں کہ اگلے کو لگے ہی نہیں میں جھوٹ بولتا ہوں. اب آپ نے مجھے دے تو دیا، آپ نے ایسا آرڈر لے کر ایسا مال چڑھا بھی دیا، ایکسپورٹ بھی کر دیا، امپورٹ بیچ بھی دیا، لوکل مارکیٹنگ کر لی یا اوورسیز مارکیٹنگ کر لی، مگر یہ مال جب میرے پاس آئے گا تو پتا تو چلے گا نا غلط ہے کہ صحیح ہے یار. اب آپ بتائیے چاہے پاکستان کے باہر سے یا کسی ملک کے باہر سے آپ کو آرڈر آتا ہو یا آپ کی لوکل ٹریڈنگ ہوتی ہو، جب مجھے پتا ہے کہ یار یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ آدمی غلط مال دیتا ہے، آپ فرسٹ کاپی کو اوریجنل کر کے بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے؟ نارملی بڑی بڑی اشیاء بیسی آ گئی جن کی فرسٹ کاپی مارکیٹ میں بکتی ہے اور آپ جانتے کہ فرسٹ کاپی ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے. اوریجنل تو شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، بیچنے والوں نے کہا اوریجنل ہوتی کیسے، وہ اوریجنل نہیں ہوتی، وہ فرسٹ کاپی ہے آپ اوریجنل کر کے بیچ رہے ہیں، وہ سیکنڈ کاپی ہے آپ اوریجنل کر کے بیچ رہے ہیں. وائے؟ کیوں؟ پیسہ کمانا ہے، چاہے جھوٹ بول کر آئے، دھوکہ دے کر آئے، لوٹ کھسوٹ کر کر آئے، ہیں جینٹل مین، وائٹ کالر جینٹل مین. آپ قطعاً اس کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کو دھوکے باز کہے، اگر قیامت کے روز کہہ دیا گیا او دھوکے باز، اے لوگوں کو دھوکہ دینے والے، اے لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کمانے والے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں. آگے چلتے ہیں دھوکے کی صورتوں کے متعلق. ایک اور توجہ دلاتا ہوں، گھٹیا چیز کو اس طرح بنا سوار کر پیش کرنا کہ خریدار اس کا ظاہر دے کر متاثر ہو جائے، حالانکہ وہ چیز حقیقت میں اچھی نہ ہو، لیکن خریدار اس گھٹیا چیز کا متاثر کن ظاہر دے کر اسے خریدنے پر مجبور ہو جائے. مثال کے طور پر جیولر سے ہوتے ہیں، سونا بنانے والے، سونا بیچنے والے، 18 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے اس کو 22 کیرٹ کا بتا کر 22 کیرٹ کی قیمت پر یہ خریدار کو دے دیتے ہیں. اب بعد ہوگا اندر خریدنے بھی عورتیں جاتی ہیں، اب عورتوں کو ویسے آدھی عقل ہوتی ہے، یہ باتیں زیادہ کرتی ہیں، پنچا زیادہ کرتی ہیں، چک چک زیادہ کرتی ہیں، اور ان کو ٹھگنا بھی سب سے آسان کام ہے. یہ دکاندار بھی جانتے ہیں کہ یہ کپڑا بھی بیچنے والے سب، عورتیں اتنی پنچات کریں گی، اور یہ بیچنے والے کو پتا ہے کہ پنچات کرے گی اتنی ساری بحث کرے گی، سمجھے گی کہ اسی کو سب کچھ آتا ہے، اور اس کو بیوقوف بنانا بھی دنیا کا آسان کام بولو تو شاید غلط نہیں ہے، یہ ایسی جلدی بیوقوف بن جاتی ہے. اب یہ کس مطلب کے ایسے تاجر کے پاس گئی ہے جو 18 کیرٹ کا سونا 22 کیرٹ کر کے 22 کیرٹ کی قیمت میں بیچ دے، ایسا چمکیلا بنا کر دے گا کہ آپ بولو کہ یار یہی سونا ہے، یہ سب سے اچھا سونے والا ہے. اب کس کو بتا، اٹھا کر دیکھو یا دیکھ کر دیکھو، ہم کو سونا دیکھنے آتا ہی نہیں ہے، مگر یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنا سونا بیچ دے گا، کیونکہ اس کی ظاہری صورت اس سے اچھی کر دی نا، اور بتا دیا کہ یہ 22 کیرٹ کا ہے، حالانکہ یہ 18 کیرٹ کا ہے، قیمت بھی اس کی کم ہے، مگر بیچ دیتا ہے، اعتماد توڑتا ہے، یہ اعتماد توڑتا ہے. اور راز کب کھلتا ہے؟ جب وہ بیچارہ سونا خریدنے والے کو سونا بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ جب تک اس کے پاس سونا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ یہ سونا ہے یا کیا ہے، مطلب اس کے اندر کیا مال ہے، کھوٹ کیا ڈالی. مگر جب یہ بیچنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، بلکہ آپ کے پاس یہ آ جائے نا، تو پھر آپ کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ یہ اب کس کا کرے تو کیا کرے، تو کیسے سمجھتا ہے. اور اگر کسی اور کے پاس جائے گا تو بتا دے گا کہ یہ 18 کیرٹ کا ہے، یہ 22 کیرٹ کا سونا نہیں ہے، یہ اتنے کیرٹ کا سونا نہیں ہے، تو اس کو پتا چلے گا کہ یار اس نے میرے کو دھوکہ دے دیا. اسی طرح ایک شخص برانڈڈ چیز خریدنے آیا، لیکن اس کو برانڈڈ کی پہچان نہیں تھی، اسے لوکل چیز برانڈڈ ظاہر کر کے دے دی،
نام نہیں لیتا کسی بھی برانڈ کا، لیکن بعض لوگ برانڈیڈ پینس لیتے ہیں، برانڈیڈ قلم لیتے ہیں، برانڈیڈ چشمہ لیتے ہیں، برانڈیڈ جوتے لیتے ہیں، برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں، برانڈیڈ لیتے ہیں، لیکن برانڈیڈ چیز کی اتنی کاپیز مارکیٹ میں بکتی ہیں، اتنی کاپی ملتی ہیں، اتنی کاپی ملتی، گھڑیوں کا جو برانڈیڈ گھڑیوں کا جو کاپیاں ملتی ہیں، لاکھوں لاکھ روپے کی گھڑی، بعض خریدنے جاؤ تو ہزاروں روپے کی، ارے آپ کے لیے یہ بس ہم آپ کو دے رہے نا سستا، ایسا یا ایسا کدھر ہمارے منہ میں لیں گے، ماما بناتے ہیں کہ بس پہنا دیتے ہیں، کسی صورت مال بک جائے، میری جان سے نکل جائے، اس کے پلے بند جائے، آپ بولو گے کہ یار اگر میں اس کو صحیح بتا دوں گا تو میرے کو قیمت نہیں دے گا، یہ اب آپ کی طرف سے ایک جواب آئے گا، تو مجھے آپ بتائیے کہ جو چیز آپ بیچ رہے تو آپ نے کون سی اوریجنل کی قیمت میں خریدی تھی؟ اگر آپ دو نمبر وہ ڈیفیکٹڈ مال بیچ رہے ہیں تو آپ نے کون سا اس کو صحیح مال کی قیمت میں خریدا تھا؟ آپ نے بھی تو آدھی سے کم قیمت میں جا کر خریدا تھا، آپ نے بھی تو اس کو فرسٹ کاپی اور سیکنڈ کاپی کی قیمت میں خریدا تھا، خریدتے تو آپ سیکنڈ کاپی کی قیمت پہ ہو، بیچتے آپ اس کو اوریجنل کہہ کر ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، اتنا زیادہ فتنہ فساد برپا کرتے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی تجارت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جس دن ہمارا تاجر سچا ہو گیا، چٹنگ سے رک گیا، فراڈ نہیں کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بزنس ترقی کرے گا، اس کو آرڈر ملیں گے، دنیا بھر سے آرڈر آئیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آرڈر کم ہو گئے، آپ کی انڈسٹریز ختم ہو رہی ہیں، آپ کا بزنس کم ہو رہا ہے، یہ اعتماد اٹھ رہا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، دوسرے ممالک کے دوسرے برانڈ کے لوگ دوسرے ممالک کے آئٹم زیادہ خریدنے کو پسند کرتے ہیں، ہماری آئٹم خریدنے کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ آپ بولتے یار آرڈینر بنانے بیٹھتے تو قیمت نہیں ملتی، قیمت بھی ملتی ہے، خریدار ہم بھی جانتے ہیں کہ دے رہے نا مارکیٹ کے اندر قیمت، آپ کو کیوں نہیں دیں گے؟ پنکھا خریدنے جاؤ تو دھوکہ کھا جاتا ہے، فلاں چیز خریدنے جاؤ دھوکہ کھا جاتا ہے، ایسا دھوکہ دیتے ہیں۔ شو روم والے غور کریں، کار خریدنے کے لیے گئے، اب شو روم پر چل پرانی کار کھڑی ہوئی ہے جو یوز کار ہوتی ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، سارے غور کریں، اب کار خریدنے کے لیے گئے، آئیے 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 آئیے، ہاں ہاں ایسی زبردست کار کھڑی ہے، ہاں بالکل اوریجنل پینٹ، اوریجنل پینٹ، چار دفعہ پینٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر، اوریجنل پینٹ، اب میرے باپ نے کبھی پینٹ کا کام نہیں کیا، مجھے کیا پتا کہ کار کا اوریجنل پینٹ کیا ہوتا ہے اور دو اوپر کا پینٹ کیا ہوتا ہے، اوریجنل پینٹ ہے، حالانکہ چیسس اس کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہے، گاڑی ڈینٹنگ ہوئی ہوئی ہے، پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا وہ غز کھسا کر کے یار بالکل چمکیلا رکھیں گے تو اگلے کو شک پڑ جائے گا کہ یار یہ دوبارہ پینٹ ہوئی ہوئی ہے، ایسی یقین مانو ایسا دھوکہ دینے میں بھی اتنے مطلب کہ شاطر لوگ ہیں۔ اچھا اب آپ چیک کرا لو، ہاں اب اس مارکیٹ کے اندر جو مکینک بیٹھا ہوا ہے وہ مکینک میں کون سا میرا خالہ زاد بھائی بیٹھا ہوا ہے، آپ چیک کرا لو، یہ تو چار پانچ مکینک بیٹھے ہیں، آپ لے جاؤ، اب وہ لے جا کے مکینک کو چیک کرائے گا، مکینک کو چیک کرائے گا، مکینک کی بھی اسے بندی لگی ہوئی ہے، جیسے نہیں بعض ڈاکٹروں کی میڈیکل والوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، بعض ڈاکٹروں کی لیبورٹری ٹیسٹ کرنے والوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جب میڈیکل ڈاکٹر ہی کے اندر، سارے ڈاکٹر نہیں جو اس طرح کے فراڈی ڈاکٹر، جب ڈاکٹر فراڈ دے رہا ہے، ڈاکٹر جیسا عظیم پیشہ اس میں فراڈ آ گیا، میڈیکل جیسا جان بچانے والا پیشہ اس میں فراڈ آ گیا، لیبورٹری ٹیسٹ جو غریبوں کو خون نچوڑ نچوڑ کر ان سے صرف پیسہ وصول کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، میں دوبارہ کہوں تو میں سب کو نہیں کہتا، مگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ یار سارے کے سارے سترے اور صاف سترے نہیں ہیں، بہت کچھ بےمانی اور بہت کچھ دھوکہ، بہت کچھ جھوٹ، یہ کسی صورت پیسہ آنا چاہیے، کسی صورت پیسہ آنا چاہیے، مجبور کو جتنا کاٹو گے اتنا مطلب کہ وہ کٹا چلا جائے گا، کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یہ بیچارہ دکھی پریشان ڈاکٹر کے پاس جائے گا ڈاکٹر کاٹے گا، میڈیکل اسٹور میں جائے گا وہ کاٹے گا، لیبورٹری میں جائے گا وہ کاٹے گا، ایک ٹیسٹ اور دو ٹیسٹ، دو ٹیسٹ اور تین ٹیسٹ، بھائی اتنی مشینری لی ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا ہے، اتنا ایمرجنسی وارڈ بنا ہے، کمانا تو ہے نا، ارے اتنا خدمت خلق کا ایک کام تھا، اس کو فل پروفیشن بنا لیا، وہ بھی دھوکے والا پروفیشن بنا لیا، مریضوں کو دھوکا دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں سے کھیلتے ہیں، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے آپریشن کر دیتے ہیں، نارمل ڈلیوری ہونے والی ہوتی کہ پھر بھی آپریشن کر دیتے، کیوں؟ پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، تو کسی کا پیٹ کاٹنا پڑے، کسی کا سینہ کاٹنا پڑے، کسی کا دل نکالنا پڑے، کسی کا دماغ کھول دینا پڑے، ہم کو پیسہ کمانا ہے، میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں جو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے بھی ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے، میرا پچھلے دنوں تھوڑا پاؤں میں فریکچر جیسا ہو گیا تھا، تو ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے بھی اچھے ڈاکٹر ہیں، بون اسپیشلسٹ تھے، سرجن تھے،
انہوں نے تھوڑا میرا ٹریٹمنٹ کیا، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ابھی جو آپ کا یہ جو پاؤں کا ہوا نا، جو ہم نے پلستر لگا دیا ہے، ایک نارمل سا پلستر آیا تھا، وہ کہا کہ اگر یہ کوئی اور ڈاکٹر ہوتا نا تو یہ آپ کے پاؤں کو آپریشن کر ڈالتا. یہ خود مجھے ڈاکٹر کہہ رہا ہے جو میرے کو پلستر باندھ رہا ہے کہ یہ حال ہے. تب یہ بےچارے ڈیلیوری والی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، ذرا سوچو یار. وہ تو ویسے ہی درد کے مارے آدھی مر رہی ہوتی ہے. بولو کاٹنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپریشن، آپ کے والد کا آپریشن، آپ کی ماں کا آپریشن، آپریشن آپریشن، اتنی مشینری جو لی ہوئی ہے، یہ سب کیا ہے؟ صرف پیسہ کمانا ہے. میں خود اپنے ایک عزیز کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر گیا ایک ہاسپٹل کے اندر، ایمرجنسی وارڈ کے اندر ضروری تھا اس کے ساتھ ایمرجنسی مسئلہ. اب اس ہاسپٹل میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کہاں نہیں، اچھے اچھے ڈاکٹر دعوت اسلامی والے، امیر سنت کے مرید ہیں، غلام ہیں، محب ہیں. اب وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا، وہ آئے ایمرجنسی میں، دیکھا، یقین مانیے مجھے کہا کہ اسے یہی ہے. وہ ڈاکٹر ایمرجنسی کے نہیں تھے، تھے ہاسپٹل کے، مگر ہمارے آدمی تھے. سیدھی سی بات ہے، ہاسپٹل کے آدمی بعد میں ہوگا، پہلے وہ ہمارا آدمی تھا. ڈاکٹر تھے وہ، سچے اچھے ڈاکٹر ہیں، اس لیے انہوں نے میرا بھلا کیا. میں نے ان کی بھلائی کی طبیعت دیکھی ہے. کہا آپ اس کو لے جائیے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ پیپر بنے گا، پھر اس کی کچھ وہ بنے گی، پھر آپ کو ٹیسٹ کر دیں گے، پھر آپ کو یہ دیں گے، بولیں گے دو دن کے لیے اس کو وارڈ میں تھوڑا داخل کریں، تو یہ سب ہوگا، پھر ان کا میٹر چلے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایمرجنسی وارڈ کسی ہاسپٹل کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. ارے یہ ایمرجنسی وارڈ ہے، لوگ ترس کر مر کر بھاگ کر آئے ہیں. آپ نے ایمرجنسی وارڈ کو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنا لیا. ایمرجنسی وارڈ کے ڈاکٹر اور ٹیکنیشین کو آپ نے اپنا مین سیلز مین بنا لیا. جو ایسا کرتے میں انہیں کو کہہ رہا ہوں، اور جو نہیں کرتے وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ یار دعوت اسلامی بول تو رہی ہے. ارے کوئی تو ہے جو ان کو بول رہا ہے، کوئی تو ہے جو یان بیچنے والوں کو بول رہا ہے، کوئی تو ہے جو ڈائنگ، جھوٹی ڈائنگ کرنے والے، کہ ابھی ڈائنگ کرائی، پکا رنگ، پکا رنگ، ہاں لے جا پکا رنگ، گھر لے جا کر دو تو سفید کپڑے بھی ساتھ رنگ دیے بھائی اس نے، بلیڈنگ کر دی. پھر بولتے بھی ہیں واپس لے آئیے گا، تو واپس لے جانے کے بولتے ہو یہ ہو گیا، نہیں 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 یہ کر کے ایسا ستائیں گے، ایسا ستائیں گے، کپڑا سستا پڑے گا، ٹرانسپورٹ مہنگی پڑ جائے گی. کہتے جگہ سستی ہوتی ہے، اس کا کیس کرو تو وکیل کی فیس اور یہ سارے پیپر کی فیس اتنی ہوتی ہے کہ ہماری جائیداد بھی مہنگی پڑ جاتی ہے. کون لڑے یار ایسے حالات میں، کون بات کرے، کون اپنا حق لینے جائے، کون مطالبہ کرے، جس کو دیکھو پیسہ گھسیٹنے کے چکر میں. یار ارے بھائی کو آسان طریقہ، سستا کوئی ایمانداری کا طریقہ ہے یا نہیں ہے پیسہ کمانے کا؟ آپ بولو خرچہ نہیں چلتا، گزارا نہیں ہوتا، تو یار کسی کے گھر کو جلا کر آپ اپنا چولہا کیسے جلا سکتے ہو؟ کسی کے گھر میں آگ لگا کر آپ اپنے گھر میں روشنی کیسے کر سکتے ہو؟ کسی کا پیٹ کاٹ کر آپ اپنا پیٹ کیسے بھر سکتے ہو؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈاکٹر لے جاتا ہے آپ کے پیسے، بھتا خور لے جاتا ہے، ظالم لے جاتا ہے، طرح طرح کس طرح کی جگہ پر پیسہ برباد ہو رہا ہوتا ہے. اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آخر میں. بلڈر غور کرے، بلڈر، بلڈنگیں بنانے والے کہاں کہاں بے ایمانی کرتے ہیں، سیریا میں، لوہے میں، سیمنٹ میں، بجری میں، اینٹوں میں، میجرمنٹ کے اندر، فلورنگ کے اندر، بلڈنگ مٹیریل کے اندر، کہاں کہاں، الیکٹریسٹی کی وائرنگ کے اندر، انڈر گراؤنڈ پائپ لائننگ کے اندر، پلمبرنگ کے اندر، کہاں کہاں. یعنی جس کو لوٹنا ہے اس کے بعد لوٹنے کے راستے بہت، جس پولیس والے کو چالان کرنا ہے اس کے بعد چالان کرنے کے طریقے بہت. جو کھڑا کرے گا رشوت لے گا پھر چھوڑ دے گا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. ٹیکسٹائل والے دیکھیں یان میں کتنی ڈنڈی مارتے ہیں. میں نے ایک ڈیٹیل نکالی تھی، ذرا دکھائیے گا کیسے کیسے فراڈ کس کس طرح کے مارکیٹوں میں ہوتے ہیں. اس کی تفصیلات میں آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں. اب یہ سائڈ میں اس کی جو گرافکس چل رہی ہے، فروٹ ایسا ایسا چلاتے ہیں، فروٹ والے وزن میں ڈنڈی مارتے ہیں، ان کا ویٹ ہی ڈنڈی والا ہوتا ہے، ان کے بٹے ہی ڈنڈی والے ہوتے ہیں، اور ایسا زور سے ماریں گے آپ، یہ بھی یہ ذرا سیب دینا، سیب لے کر ٹھا کر کے پھینکیں گے، یہ ویٹ گرا نیچے، اپنے بن گئے بے وقوف، اس نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، آپ کو تھوڑا بہت مال وزن کاٹا اور کما لیا اس نے. آگے بڑھائیں، پھل اور سبزیاں تازہ نہیں ہوتی پھر بھی ان کو تازہ کر کے بیچتے ہیں. اسی طرح پھلوں اور سبزیوں پر کلر مارنا یا ان کا وزن بڑھانے کے لیے پانی مارنا،
دھوکہ دینے کے لیے جو کرتے ہیں وہ غور کریں. گوشت پانی ڈال کر وزن بڑھاتے ہیں، گوشت میں بڑے اور چھوٹے کے گوشت کو مکس کرتے ہیں، فارمی انڈوں کو رنگ کر دیسی بناتے ہیں، لال مرچ میں کلر ملاتے ہیں، کپڑے رنگنے کے رنگ کو کھانے کا رنگ کہہ کر بیچتے ہیں، چائے پتی میں کالے چنے کا چھلکا ملاتے ہیں، میڈیسن ایکسپائر ہوتی ہے اس کی ڈیٹ چینج کر کے اس کو بیچتے، جان سے کھیلتے ہیں لوگوں کی، مگر پیسہ کمانا ہے، دھوکہ دے کر ہو، جھوٹ بول کر ہو. پھر ان ادویات کو جن کو فریج میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، فریج میں رکھی بھی نہیں ہوتی مگر کہہ کر بیچتے کہ فریج میں رکھ کر رکھی ہے. نیچے چلیں، یان مل والے بورے میں وزن پورا نہیں کرتے، یان والے پورا کاؤنٹ نہیں دیتے، یہ یان کا کاروبار کرتے ان کو پتا ہوتا ہے. اور بازوں کی تو ایسا لگتا ہے کہ آمدنی ہے. ایک کاروبار کرنے کے حوالے سے کسی کا ایک میں آپ کو چٹکلا بتاتا ہوں. اس کو پلاسٹک بیگ کا کام کرنا تھا. اب پلاسٹک کا کام کرنا تھا تو پلاسٹک کے کام کی جو وہ تھی نا اپنے آمدنی، تو اس کو بتایا گیا کہ آپ کو کمرشل، کیونکہ پلاسٹک کا کام تو کمرشل جگہ پر ہوگا، آپ کو میٹر ریسیڈینشل لگانا پڑے گا، کیونکہ پلاسٹک میں آپ کو نفع نہیں ملے گا. آپ کا نفع یہ ہوگا کہ آپ میٹر میں جب چوری کرو گے نا بجلی کی، وہی آپ کا نفع بنے گا. اب میں سوچوں کہ اس سے کاروبار کرنے کا کیا فائدہ کہ جس کے ٹریڈنگ کے اندر نفع نہیں ہے اس کی چوری میں نفع چھپا ہوا ہے. ارے یہ بھی کوئی کاروبار، یہ بھی کوئی کام ہے یار، چوری کا کام. آگے چلیں، نٹنگ والے کپڑے کا وزن بڑھانے کے لیے پانی مارتے ہیں، ڈائنگ والے بھی وزن بڑھانے کے لیے پانی مارتے ہیں. اب ڈائنگ والے تو بہت کچھ کرتے ہیں یار، ان کی ڈائنگ کمزور، ان کے کلر میں پرابلم، اندر میں مس پرنٹ چل رہا ہوگا، کیا کیا چل رہا ہوگا، بس کسی صورت دے ڈالتے ہیں. اب بعد ہوگا بیلے بند ہو جاتی ہیں، پیکنگ ہو جاتی ہے، نہیں کھلتا، اعتماد توڑتے ہیں. ایک بار اعتماد ٹوٹتا ہے بار بار نہیں ہوتا. اب بھی آپ بولو کہ جناب ہمارا کاروبار نہیں چلتا، اب اتنا جھوٹ اور دھوکہ دینے کے بعد کس کا بزنس چلے گا یار. آگے چلیں، گھی میں حرام چیزوں کی مکسنگ، دالوں میں مکسنگ. اب کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کوئی مکسنگ کرتا ہے، اور مطلب کہ انسان کی جان لینے والی چیزیں ملاتے ہیں، یہ بالکل چیزیں پکڑی جاتی ہیں. آگے چلیں، پیٹرول پمپ والے میٹر زیرو نہیں کرتے، یہ دھوکہ دیتے ہیں. کیلوں اور آم کو ان کیمیکل سے جلدی پکانا جو کہ بین ہیں. ایک تحقیق کے مطابق باب المدینہ کراچی میں منرل واٹر 52% ملاوٹ شدہ ہے، 52%. اس میں آپ کو میں امیر علیہ سنت مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں. مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہفتے ہمارا، امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات دیتے ہیں. یہ مدنی چینل پر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. تمام اس وقت جمع ہونے والے حاضرین ناظرین سے مدنی التجا ہے، ہر ہفتے سٹرڈے کو رات تقریباً 9:15 ہونے والا مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ضرور دیکھا کریں یا فیضان مدینہ آ جایا کریں. اس مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے اپنے اس منرل واٹر اور دھوکے کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تھے، آئیے دیکھتے ہیں.
میں بھی پہلے کچھ منرل واٹر پر اترا تھا اپنی صحت کے اعتبار سے. ایک کین آتا تھا، وہ کین پہلی بار کچھ زیادہ پیسے لیتے تھے، پھر اسی دکان سے اپنے لیے نا وہ کین دے کر تو وہ بھر کے وہ سستا دیتے تھے کم پیسوں سے. اپنے من کو منا لیتے تھے کہ منرل واٹر ہے. کبھی کبھی شک پڑتا تھا کہ اس میں مجھے آئل کی بو آتی تھی، آئل پینٹ کی. تو ایک بار وہ ہمارا ایک حارث تھا، اس نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ان دکانداروں کے ساتھ. انہوں نے کہا کیا ہے، ہم تو یہ کرتے تھے کہ اس طرح کے جو آتے ہیں نا کین، تو یہ اپنے یہاں جو عام پانی ہوتا ہے نل سے وہی بھر کے ہم دے دیتے تھے بطور منرل واٹر. بہت کم کمپنیاں ایسی ہوتی ہوں گی کہ جس میں شاید منرل واٹر واقعی منرل واٹر ہوتا ہو، واللہ اعلم. مطلب سنا یہی ہے، باقی عام طور پہ منرل واٹر وہ نہیں ہوتا. دنیا میں اتنا دھوکہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں. ایک کلپ دکھایا تھا اس نے بھائی نے کہ آب زمزم کی ایک نقلی فیکٹری پکڑی گئی، کوئی کمپنی آب زمزم پیک کرتی ہوگی، تو اسی کی نقالی پر آب زمزم دھوم سے چل رہا تھا، پلانٹ لگا ہوا تھا اور نل میں پائپ لگے ہوئے تھے، سب اس میں دکھایا ہوا تھا کہ یہ اچھا پکڑی بھی کہاں گئی حجاز مقدس میں. اب خدا جانے اس میں یہ آب زمزم بھرتے تھے یا نقلی پانی بھرتے تھے اور خالی کمپنی کا نام استعمال کرتے تھے، یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ کہ بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ آب زمزم اس سے تو ہماری عبادت وابستہ ہے نا، آب زمزم کو عبادت کی نیت سے دیکھنے سے ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو جب آب زمزم میں یہ شرارت کر سکتے ہیں کرنے والے, تو منرل واٹر سے تو کوئی عقیدت بھی وابستہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو اس طرح کرے گا, دھوکے باز ہے, حرام کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, آخرت میں پکڑا جائے گا, جہنم میں لے جانے والا کام کر رہی ہے. تو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے. اس کام سے فوراً سے پیشتر ہاتھوں ہاتھ باز آ جانا چاہیے اللہ سے ڈر کر. بتا خور پیسے لے کر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ جہنم میں بندے ہوں گے, یاد رکھنا, یہ بچا نہیں سکیں گے آپ کو. اللہ تعالی ہم کو دھوکے اور جھوٹ سے محفوظ فرمائے, ہر گناہ سے محفوظ فرمائے. یہ دھوکا اور یہ لوٹ مار جو ہے نا, یہ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. کہ جائے کہ مسلمان کے ساتھ کرتے لوگ, ظاہر ہے کفار کے ساتھ بھی ہم کریں گے تو کفار اسلام کی طرف کیسے آئیں گے. ہمارا اسلام ہم کو بہت عمدہ عمدہ اور زرین اصول عنایت فرماتا ہے, اس کے مطابق سب کے ساتھ جو جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے مطابق ترکیب رکھنی ہے.
کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. مسلمان تو کتنا مطلب کہ اس کا مقام عظیم ہے. میں مارکیٹ کے بارے میں بتاؤں, مجھے ایک, اب وہ تھا غیر مسلم, اس نے اس مارکیٹ سے مال خریدا. میں مارکیٹ کا نام نہیں بتاتا آپ کو. اس مارکیٹ سے مال خریدا, مال لے گئے اپنے ملک, واپسی آ کر ایسے بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے خود بتایا کہ مجھے مال, جب میں نے وہاں جا کر اپنا مال کھولا تو کسی کے آستین غائب, کسی کا کولر غائب, کسی کا پیلمنٹ غائب, کسی کا بیک غائب, کسی کا کیا غائب, کسی کا کیا غائب. ایسا اس کو مطلب کہ چیٹ کیا, ایسا چیٹ کیا, ایسا چیٹ کیا. اب بتاؤ کیسے کوئی بزنس دے گا یار؟ دھوکے باز کو کون کاروبار دے گا؟ یہ دھوکہ باز اپنا ایک ٹائم کا, کہتے ہیں نا ایک ٹائم کی روٹی تو بنا لے گا, لیکن کئیوں کی رسک کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. اس لیے آپ سب مل کر دھوکے کے خلاف اعلان جنگ کرو. دھوکے کے خلاف جنگ, دھوکے کے خلاف جنگ, دھوکے کے خلاف جنگ. ریئل اسٹیٹ والے, یہ کار شو روم والے, یہ ریسٹورنٹ والے, یہ میڈیسن والے, یہ میڈ ان فلاں, پتہ ہے میڈ ان پاکستان ہوگا لے گا نہیں, میڈ ان جاپان کی اسٹیم لگوا دی, میڈ ان فلاں کی اسٹیم لگا دی, میڈ ان کوریا کی اسٹیم لگوا دی, مال بنایا کہیں اور, پیکنگ کرائے کہیں اور, پروڈکشن آئی کہیں اور, اسمبل ہوئی کہیں اور, میڈ ان لگا دیا کہیں اور کا. ایسا دھوکہ دیتے ہیں یار, ایسا دھوکہ دے. خالی مال بیچنا ہے, پیسے کمانے, مرنا نہیں ہے, قبر میں جانا نہیں ہے, اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا, جواب نہیں دینا. یہ مال تو یہی رہ جائے گا, چاہے حلال کا کمایا کہ حرام کا کمایا, مال یہیں رہ جائے گا, قبر میں اعمال آئیں گے. اپنے گھر والوں کو کیا فائدہ حرام کھلانے کا, ناجائز کھلانے کا. ایکسپورٹر کو دیکھو, امپورٹر کو دیکھو, تو دھوکہ دیتا ہے, گورنمنٹ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں انڈر انوائس اور اوور انوائس کے نام پر. جو اس کے جو ذمہ دار بیٹھے ہوتے ہیں, جو سائنے کرتے ہیں, یہ چونکہ ان میں سے ایک تعداد رشوت خوروں کی ہوتی ہے, رشوت دیتے ہیں, بالکل ان کو سمجھنا چاہیے. یہ رشوت لیتے ہیں, رشوت لینے کے بعد ان کو پتا ہے کہ انڈر انوائس کر رہا ہے, اوور انوائس کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, اس کو جھوٹا ریبیٹ کھانا ہے, اس کو جھوٹی ڈیوٹی بچانی ہے. وہ بولے گا ذرا مارکیٹ میں بیٹھنا ہے. ارے مسجد میں بیٹھو نا, ایسی جھوٹی مارکیٹ میں کیا رکھا ہوا یار؟ مارکیٹ میں کاروبار کریں ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کریں. ان کو پتا ہوتا ہے ساری امپورٹ ویلیو طے ہوتی ہے, ایکسپورٹ ویلیو طے ہوتی ہے, بک کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ انڈر انوائس اور اوور انوائس کر کے یہ گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہا ہے, بیت المال کو دھوکہ دے رہا ہے. آپ بولو گے جناب ہم کو یہ سہولت نہیں ملتی, ہم کو وہ سہولت نہیں ملتی, مارکیٹ میں یہ ہونا چاہیے, انڈسٹری میں یہ ہونا چاہیے. بات وہ کرو جو رب کے حضور بیان کر سکو, حضور وہ بیان کرو جو رب کے حضور بیان کر سکو. اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ جھوٹ کیوں بولا, کیوں جھوٹ لکھا, جو ویلیو نہیں تھی کیوں غلط ویلیو لکھی, کیا جواب دو گے اپنے رب کے حضور؟ رشوت خوروں نے تو ہمارے معاشرے کا بیڑا گر کیا ہوا ہے. رشوتیں لے کر تو بلڈنگ کے نقشے پاس ہو جاتے ہیں, رشوتیں لے کر تو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, رشوتیں لے کر امپورٹ ہو جاتا ہے. رشوت نہیں دو تو مال کھڑا کر دیتے ہیں. ایمانداری سے مال منگایا, مال کھڑا کر دیا, 10,000 रुपए रिश्वत मांगी, नहीं देते भाई 10,000 रुपए रिश्वत। एक महीने के बाद मां रिलीज करेंगे, 50,000 रुपए का डेमरेज चढ़ा दिया हमारे ऊपर, 40,000 रुपए और गए, 10,000 रुपए रिश्वत बचाई, 40,000 रुपए की और लगे। ये रिश्वतखोरों ने भी हमारे माशे का बेरा घर किया हुआ है। अल्लाह इनको हिदायत दे। ये हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। एक यूं समझिए कि एक इतनी सी गोली बनती है ना मेडिसन, जो आपका बुखार उतारती है, आपके खांसी को दूर करती है, आपके नजले को फर्क करती है। इतनी सी गोली होती है, मेडिसन होती है, टैबलेट होती है। इस एक टैबलेट के अंदर चार चार पांच पांच किस्म के केमिकल मिले हुए होते हैं, तब जाकर इसमें शिफा की एक तासीर पैदा होती है। कई चीजों को मिलाएंगे ना तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारी तिजारत में तरक्की आएगी, हमारी तिजारत बेहतर होगी, हमारी मईशत बेहतर, हमारी इंडस्ट्री बेहतर होगी। बात टेबलेट की चलिए, टेबलेट में भी अब ये टेबलेट में कितनी चिटिंग। एक तो फेक मेडिसिन, यानी मेडिसिन ही गलत है, ये उस कंपनी की मेडिसिन है ही नहीं, मेडिसिन ही गलत है। बच्चा एक तो चुटकुला हो गया, एक सत्य जिंदगी से बेदार होकर वो खुदकुशी करने के लिए दवाई खा ली कि मैं मर जाऊं। खुदकुशी हराम है, नहीं करना चाहिए, मगर मैं को चुटकुला बता रहा हूं, खुदकुशी करने के लिए इतनी सारी दवाई खा ली, इमरजेंसी हुई, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने कहा जी आपके मरीज की जान बच गई। कैसे बची? वो जो इससे दवाई खाई थी ना, वो दवाई निकली थी, नकली दवाई की वजह से उसकी जान बच गई। ऐसी कुछ समझ नहीं आती, ये क्या हो गया हमारे माशा। आप बोलोगे कि यार ये खाली तिजारत को तो क्या, ये मुलाजिमीन धोखा नहीं देते? मुलाजिमीन भी धोखा देते। ये कहते ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि गुनाह से डर नहीं लगा। अब गुनाह से डरते नहीं हम लोग, ये अल्लाह की नाफरमानी है, हम डरते नहीं है। 9 बजे का टाइम है, 10 बजे आया आपका मुलाजिम, 10 बजे आया सुपरवाइजर, मुस्कुराएगा, 9 लगा दे यार, चल 9:05 लगा दे, हाँ सैलरी में से 5% तेरा यार लगा दे। 9 बजे आया, 10 बजे आया, 9 बजे लिखा, 3 बजे जा रहा है, 5 बजे लिख देना। अरे यार लिख देना ना यार, 5% तेरा ना सैलरी का, बोला ना जबान दे ना तेरे को यार। मुस्करा मुस्करा के झूठ लेके गया, मुस्करा मुस्करा के झूठ लिखाएगा। सेठ को धोखा देते हैं, डंडी मारते हैं, नमाजों के बहाने बाहर चले जाएंगे, किसी न किसी बहाने से बाहर चले जाएंगे, किसी सूरत सेठ को डंडी मारनी है, सेठ को धोखा देना है। परचेजर तो ऐसा धोखा देता है कि इनकी सैलरी ना भी हो ना, तब इनका घर चलता रहेगा। ऐसा बिल बनाते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, दुकानदार भी झूठ बोलकर उसको झूठा बिल दे देता है, वो आकर सेठ को बिल दिखा देता है, 2 नंबर का माल खरीदते हैं, इसके एक्सपोर्ट का बेरा घर कर देते हैं, इसकी इंडस्ट्री का बेरा घर कर देते हैं। एक परचेजर सिर्फ पूरी आपकी फैक्ट्री का, आपकी इंडस्ट्री का ठप्पा बिठा देता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है। पहले तो आप ये ज़हन बना लीजिए कि आप धोखा नहीं देंगे, बस ज़हन बना लीजिए मैंने धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना। सच बोले, माल बिकता है तो ठीक है, नहीं बिकता है तो ठीक है, क्योंकि हदीसे पाक में आता है झूठ बोलने से माल तो बिक जाता है, बरकत चली जाती है। आज बताओ किसके पास बरकत है? सेठ भी बोलता है जहर खाने को रुपया नहीं है। अरे भाई कौन बोलता है जहर खा ले भाई, सच बोलना शुरू कर देना, रुपया रुपया होगा तुम्हारे पास। इतना कमाने के बाद भी इसकी हवस खत्म नहीं होती, इतना कमाने के बाद भी इसके पास पैसा नहीं होता, लोगों को देने के लिए पैसा नहीं होता। अगर लोगों का पैसा रख के ये सेठ बन गया है। कितने सेठों के पास तो पैसा ही लोगों का होता है, या बैंक के सूद का पैसा होता है। अगर ये बैंकों का सूद, बैंकों की पेमेंटे कर दें, जिनकी पेमेंट है उनको पेमेंटे कर दें, चेक अपने टाइम पर दे दें, फिर देखो सेठ की पोजीशन क्या है, पता चलेगा कि जकात भी वाजिब होती है कि नहीं होती, पता चलेगा उसको। जो अच्छे लोग हैं वो इंशाल्लाह मेरी बात की तायद करेंगे, जो ईमानदार लोग हैं वो इंशाल्लाह ताला मेरी बात की तायद करेंगे कि ये मार्केट की दुखती रग पर हाथ रख रहा है। हमारे यहां कोई इल्ला माशाल्लाह कोई इल्मे दीन सीखकर मार्केट में बैठा है, इल्मे दीन सीखकर मार्केट में नहीं बैठे, बस कारोबार करने के लिए मार्केट में बैठे हैं। अब्बा जान इस तरह करते तो हम इसी तरह करते हैं। मैं आपको चंद एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरह हम दुरुस्त काम करने जाते हैं और गलती हो जाती है। यह इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक माइंड सेट बने कि यार वाकई हमको शरय रहनुमा लेनी चाहिए और मैं अपने कारोबार की शरय स्कैनिंग कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों हमारा मदनी मुकालमा हुआ था किराएदार और मालिक हजरत के ऊपर, उस में हमारे एक इस्लामी भाई ने एक बात बताई। मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया आइए सुनते हैं। پہلے فرسٹ کلپ چلائیے.
بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ایگریمنٹ میں اور جب بھی کرائے کی یا مالک مکان اور کرایہ دار جب بیٹھتے ہیں آپس میں اور جو ڈیل کروانے والا ہوتا ہے تو ہمارے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار کون بنتا ہے, کرایہ دار کا ذمہ دار کون, کہ ان کو کرایہ پر دے رہے ہیں تو وقت پر یہ خالی کر دے گا اور جس حالت میں دیا اس حالت میں مکان دے گا. اس وقت یہ سب طے ہو جاتا ہے کہ اس کنڈیشن میں ہم دے رہے ہیں اسی کنڈیشن میں ہم آپ سے لیں گے. اور جنہوں نے پانچ پانچ سال کے لیے یا تین تین سال کے جو لیے ایگریمنٹ بناتے ہیں وہ بعض مرتبہ ایسے بھی کرایہ دار آتے ہیں کہ آپ کے اس مکان پہ ہم 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کا خرچہ کریں گے, وہ ہمارا ذمہ ہے, ہم کس طریقے سے کیا کریں گے, آپ کے مکان کو ہم ٹپ ٹاپ بنا دیں گے.
کون کہتا ہے؟
کرایہ دار. اور وہ اپنی ایوریج بنا لیتا ہے کہ یہ مجھے اگر 50,000 روپے کا کرایہ ہے تو میں اس پر 5 سال کے لیے اگر 5 لاکھ روپے لگا دوں تو وہ اپنی ایوریج بنا کے اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ مجھے 65,000 روپے میں کرایے پر پڑا. اب جو دینے والا ہے اس کو بھی سکون ہے کہ 5 لاکھ روپے جب لگا رہا ہے تو وہ اپنا مکان تو ٹپ ٹاپ ہی رکھے گا, اور جو 5 لاکھ لگا رہا ہے وہ 5 لاکھ جو دے رہا ہے اور لگا رہا ہے تو وہ کرایہ بھی ٹائم پہ دے گا. تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ایگریمنٹ سے پہلے بیٹھ کر باتیں طے ہوتی ہیں.
کتنی آپ عجیب بات کر رہے ہیں مفتی صاحب.
اب اس میں تو شرعی مسائل بھی آ گئے.
جی ہاں, میں یہی اسی طرف جا رہا تھا.
شرعی مسائل یہ آ جائیں گے کہ جب شرط ہو جائے گا نا کہ آپ کے مکان پر 5 لاکھ روپے میں لگاؤں گا اس پر مجھے یہ دیں, تو یہ تو شرط فاسد ہو جائے گی, اور شرط فاسد سے اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ باب ہے کہ جب یہ مکان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, دکان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی چیز کرایے پر لی جاتی ہے, تو سیدھے سادھے جو اصول سادے پہلے تھے اب اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی. بعض لوگ اپنے طور پر ایسے ایسے شکے لگا دیتے ہیں جس میں دونوں میں سے کسی ایک کا ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ جو خلاف عرف ہوتا ہے, ایسی شرط لگا دیتے ہیں تو اس سے سودا فاسد ہو جاتا ہے.
ہم 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کا خرچہ کریں گے, وہ ہمارا ذمہ ہے, ہم کس طریقے سے کیا کریں گے, آپ کے مکان کو ہم ٹپ ٹاپ بنا دیں گے.
کون کہتا ہے؟
کرایہ دار. اور وہ اپنی ایوریج بنا لیتا ہے کہ یہ مجھے اگر 50,000 روپے کا کرایہ ہے تو میں اس پر 5 سال کے لیے اگر 5 لاکھ روپے لگا دوں تو وہ اپنی ایوریج بنا کے اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ مجھے 65,000 روپے میں کرایے پر پڑا. اب جو دینے والا ہے اس کو بھی سکون ہے کہ 5 لاکھ روپے جب لگا رہا ہے تو وہ اپنا مکان تو ٹپ ٹاپ ہی رکھے گا, اور جو 5 لاکھ لگا رہا ہے وہ 5 لاکھ جو دے رہا ہے اور لگا رہا ہے تو وہ کرایہ بھی ٹائم پہ دے گا. تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ایگریمنٹ سے پہلے بیٹھ کر باتیں طے ہوتی ہیں.
کتنی آپ عجیب بات کر رہے ہیں مفتی صاحب.
اب اس میں تو شرعی مسائل بھی آ گئے.
جی ہاں, میں یہی اسی طرف جا رہا تھا.
شرعی مسائل یہ آ جائیں گے کہ جب شرط ہو جائے گا نا کہ آپ کے مکان پر 5 لاکھ روپے میں لگاؤں گا اس پر مجھے یہ دیں, تو یہ تو شرط فاسد ہو جائے گی, اور شرط فاسد سے اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ باب ہے کہ جب یہ مکان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, دکان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی چیز کرایے پر لی جاتی ہے, تو سیدھے سادھے جو اصول سادے پہلے تھے اب اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی. بعض لوگ اپنے طور پر ایسے ایسے شکے لگا دیتے ہیں جس میں دونوں میں سے کسی ایک کا ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ جو خلاف عرف ہوتا ہے, ایسی شرط لگا دیتے ہیں تو اس سے سودا فاسد ہو جاتا ہے.
ہم 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کا خرچہ کریں گے, وہ ہمارا ذمہ ہے, ہم کس طریقے سے کیا کریں گے, آپ کے مکان کو ہم ٹپ ٹاپ بنا دیں گے.
کون کہتا ہے؟
کرایہ دار. اور وہ اپنی ایوریج بنا لیتا ہے کہ یہ مجھے اگر 50,000 روپے کا کرایہ ہے تو میں اس پر 5 سال کے لیے اگر 5 لاکھ روپے لگا دوں تو وہ اپنی ایوریج بنا کے اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ مجھے 65,000 روپے میں کرایے پر پڑا. اب جو دینے والا ہے اس کو بھی سکون ہے کہ 5 لاکھ روپے جب لگا رہا ہے تو وہ اپنا مکان تو ٹپ ٹاپ ہی رکھے گا, اور جو 5 لاکھ لگا رہا ہے وہ 5 لاکھ جو دے رہا ہے اور لگا رہا ہے تو وہ کرایہ بھی ٹائم پہ دے گا. تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ایگریمنٹ سے پہلے بیٹھ کر باتیں طے ہوتی ہیں.
کتنی آپ عجیب بات کر رہے ہیں مفتی صاحب.
اب اس میں تو شرعی مسائل بھی آ گئے.
جی ہاں, میں یہی اسی طرف جا رہا تھا.
شرعی مسائل یہ آ جائیں گے کہ جب شرط ہو جائے گا نا کہ آپ کے مکان پر 5 لاکھ روپے میں لگاؤں گا اس پر مجھے یہ دیں, تو یہ تو شرط فاسد ہو جائے گی, اور شرط فاسد سے اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ باب ہے کہ جب یہ مکان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, دکان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی چیز کرایے پر لی جاتی ہے, تو سیدھے سادھے جو اصول سادے پہلے تھے اب اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی. بعض لوگ اپنے طور پر ایسے ایسے شکے لگا دیتے ہیں جس میں دونوں میں سے کسی ایک کا ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ جو خلاف عرف ہوتا ہے, ایسی شرط لگا دیتے ہیں تو اس سے سودا فاسد ہو جاتا ہے.
ایگریمنٹ فاسد ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ اگر پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ایک شخص 5 لاکھ روپے میرے گھر پر لگا رہا ہے, وہ اپنی ایوریج بنا رہا ہے, میں بولوں یہ یوں ہو جائے گا, یہ یوں ہو جائے گا, کرایہ دار
جو کرائے پر مکان لے رہا ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو اگریمنٹ کر رہا ہوں یہ اگریمنٹ شرعاً ناجائز ہے. جو کرائے پر مکان دے رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ جو میں کرائے پر مکان دے رہا ہوں یہ شرعاً ناجائز ہے. دونوں اپنا بینیفٹ دیکھ رہے ہیں, دونوں اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے, شرعی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا کام یہ ناجائز کی صورت اختیار کر گیا. اس کے جواز کی صورت موجود ہوتی ہیں جبکہ ہم اس کی شرعی رہنمائی لیں. ہم تو وکیل کے پاس جاتے ہیں, بروکر کے پاس جاتے ہیں, وہ اپنا ایگریمنٹ بنا کر دے دیتا ہے. وکیل کو وکالت کے احکام سیکھنے, بروکر بھی ایک جگہ پر وکیل بنتا ہے, وکالت کر رہا ہوتا ہے دونوں کی, اس کو اس کے شرعی احکام سیکھنے کہ میں جو ایگریمنٹ بنا کر ان کو دے رہا ہوں دونوں کو, یہ ایگریمنٹ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ کون اس کو پروف کرے گا, کون انڈورس کرے گا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. ایک اور صورت میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں چند منٹ, ایک ایک دو دو منٹ کے کلپس, صرف یہ مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے کہ شرعی رہنمائی کی کس قدر حاجت پڑتی ہے. آئیے ایک اور دیکھتے ہیں.
مکان کی جو اپنی کرائے کی بات ہوئی, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے لے لیں مجھ سے, کرایہ کچھ بھی نہیں, یہ آپ کے 10 لاکھ روپے میرے پاس امانت,
اس کو ایسا کہا جاتا ہے
لکھ لیا گیا,
بڑا ایڈوانس چھوٹا کرایہ,
اور چھوٹا کرایہ بھی نہیں. یہاں تو ہے نا کہ آپ ایڈوانس بنا دیں ہم کرایہ کم کر دیں گے, یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, کرایہ نہیں, بس یہ 10 لاکھ روپے آپ کے میرے پاس. جب آپ مکان چھوڑ کے جائیں گے نا تب آپ نے 10 لاکھ روپے واپس,
میرا سود تو سود زنا سے بدتر,
یہ بھی
دے کر نفع اٹھانا, یعنی جس کو آپ نے قرض دیا ہے اب اس سے آپ نفع کیا اٹھا رہے ہیں, اس کے مکان میں بیٹھ گئے رہنے کے لیے. تو اب اگر یہ جو صورت آپ بتا رہے ہیں کہ اصلاً معاہدہ ہی نہیں ہوتا کرائے کا, سیدھا سادہ اس کو دے دیے پیسے کہ وہ خرچ کرے, استعمال کرے, کاروبار میں لگائے, یہ قرض ہوتا ہے.
سود
کسی کو پیسے دے دینا اور اس کو استعمال کی اجازت دے دینا یہ قرض ہے, اور قرض کے بارے میں یہ ہے کہ کلو قرض ان جرہ منفعتن فہو ربا, کہ ہر وہ قرض جس کے اندر جو شرط ہو نفع کی وہ سود ہو جاتی. تو نفع جو ہے وہ چاہے مال کی صورت میں ملے چاہے منفعت کی صورت میں ملے, قرض دے کر آپ اس کے مکان پر قابض ہو کر بیٹھ جائیں یہ بھی سود کی صورت ہے. تو اتنی واضح حرام صورتیں بھی رائج ہیں,
اتنی واضح اور حرام صورتیں بھی رائج ہیں. یعنی آپ خود سوچئے, یہ جو ابھی آپ کو جو میں نے ہمیں اگزامپل آپ کو بتائی یہ سود کی مثال تھی. ہم نے ایک موٹی موٹی چیز سود کو بنا لیا کہ جناب یہ سود ہے, لیکن کیا کسی کے تصور میں ہوگا کہ اس طرح کرائے پر مکان لینا اور اس طرح بیانہ دے دینا یا پیسے دے دینا اور کرایہ طے نہ کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کی صورت ہو یہ سود کی صورت آئے گی. اور سود زنا سے سخت ہے, سود حرام ہے, سود جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہماری انڈسٹری میں جو ترقی کی راہ میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے نا یہ سود ہے. سود پیسے پر پیسہ کماتا ہے. جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یار پیسہ اپنے پاس رکھو, پیسہ دے دیں گے پیسے کو پیسہ مل جائے گا, قرضہ دے دیں گے سود مل جائے گا, قرضہ دے دیں گے سود مل جائے گا, فلاں ادارے میں رکھا دو سود مل جائے گا, فلاں ادارے میں رکھا دو سود مل جائے گا, جب مارکیٹ سے روپیہ اٹھ جائے گا تو ڈیفینیٹلی کرائسس آئیں گے, دنیا بھر میں کرائسس آئے. جب مارکیٹ سے روپیہ نکل کر ایک جگہ اسٹور ہو جائے گا, روپیے کا ذخیرہ ہو جائے گا, تو ڈیفینیٹلی کرائسس آئیں گے. پھر سود کی ایسا چیز مہنگی, آپ فوڈ کی طرف چلے جائیں, ایک شخص کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے, اس کو بیج بونے اور چیزیں ڈالنی ہیں, مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتا ہے, اس کو کام چونکہ بڑا کرنا ہے تو اس کو مال تو مل جاتا ہے ادھار پر, مگر سود جناب 100 روپے کا مال ملا, 10 روپیہ سود, بیچا تو 10 روپے چڑھ گئے, سود کے 10 روپے چڑھ گئے, 100 روپے کی چیز تھی 10 روپے چڑھ گئے. اب جب یہ مارکیٹ میں دینے کے لیے گیا, سامنے خریدار نے, اس کو خریدنا تھا سارا مال, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اس نے سود پر پیسہ لیا, قرضہ لیا اس پر 20 روپے اور چڑھ گئے, سود چڑھا 20 روپیہ. وہ چیز جو اوریجنل 20 روپیہ مہنگی نہیں تھی, سود کی وجہ سے 20 روپیہ مہنگی ہو گئی. وہ ہول سیل کے پاس گیا, ہول سیلر نے سارا مال لینا چاہا فیکٹری اونر سے, اس کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں تھا, اس سے قرضہ لیا, اس کو 10 روپے اور سود کی پیمنٹ کرنی پڑی, یہ چیز 30 روپے مہنگی ہو گئی. وہ ریٹیلر کے پاس گیا, ریٹیلر نے کو بھی سارا مال لینا تھا, اس کو بھی قرضہ لینا پڑا, اس کو سود پر قرضہ ملا, مارکیٹ سے مال اٹھایا, وہ چیز 50 روپے مہنگی ہو گئی. جو چیز مارکیٹ میں ایک جو نفع کے ساتھ 100 روپے کی ملنی تھی, سود چڑھنے کی وجہ سے وہ شیئر 150
روپے کی ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام آدمی 50 روپیہ مہنگی چیز خرید نہیں سکتا, ریٹیلر کی دکان کا چکا جام ہو گیا, اس کا مال بک نہیں رہا ہے, اس سے ہول سیلر مانگ رہا ہے بولا مال نہیں بکا, اس سے انڈسٹریل والا مانگتا ہے بولا ریٹیل والے نے دیا نہیں, اس سے کھیتی باڑی والا مانگتا ہے بولتا ہے میرا مال نکلا نہیں, پیسہ جام ہو گیا, سود کی نظر ہو گیا, پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی, سیل کم ہو گئی, مارکیٹ کا چکا جام, قرضہ چڑھ گیا, فیکٹریاں بند ہو گئیں, دکانیں بند ہو گئیں, ملازم بے روزگار ہو گئے, سیٹھ حضرات روڈ پر آ گئے سود کی وجہ سے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے, سود اگرچہ بہت ہو مگر انجام کمی کی طرف لوٹتا ہے, کمی کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے, سود کو مٹاتا ہے. اور یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرما دیا, یہ جو سود آتا ہے نا آپ کے کام میں, اصل میں یہ آپ کے اصل مال کو لینے کے لیے آیا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ابھی کار نظر آ رہی ہے, بنگلہ بھی نیا آ گیا, پرتعیش زندگی بھی بن گئی, آپ کی فیکٹری کا ایک یونٹ اور کھل گیا, آپ کی امپورٹ بڑھ گئی, آپ کا ایکسپورٹ بڑھ گیا, یہ جو کچھ آیا, مگر اس میں چونکہ سود آیا ہے, اور سود یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. جس انڈسٹری میں, جس گھر میں, جس ریاست میں, جس مملکت کے اندر سود آئے گا وہ دیمک کی طرح اس کی اکنامکس کو چاٹ کر رکھ دے گا, بلکہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے, محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں سود کی وجہ سے, بھائی بھائی کا دشمن بن گیا سود کی وجہ سے, بیٹا باپ کا دشمن بن گیا سود کی وجہ سے, انڈسٹریاں ختم ہو جاتی ہیں سود کی وجہ سے. اللہ کرے کہ یہ تاجر کمیونٹی جو ملک کے مختلف حصوں میں اور دنیا بھر میں جمع ہے, ایک کاش ایک کاش ایک کاش آج یہ عزم کر کے اٹھے کہ سود کو میں اپنی زندگی سے باہر نکال دوں گا, سود کے خلاف جنگ, سود کے خلاف جنگ, سود کے خلاف جنگ. یعنی بندہ غور کرے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں, جن سے کم ترین حصہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ارے کون ہے جو یہ چند سکوں کے بدلے میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا؟ سود نے, رشوت نے, دھوکے اور فراڈ نے ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. نتیجہ آپ کے سامنے, ہم وجوہات پر غور کرتے ہیں کیا وجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, بڑی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سننے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی اور تری, یعنی زمین دو حصوں میں, یا تو پانی ہے یا خشکی ہے, خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا, ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی, تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. اب اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر دل کے کانوں سے سنیے, دل کے کانوں سے سنیے, اور آپ کے سامنے میں پورا پروف کروں گا انشاءاللہ تعالی, پورا پروف کروں گا, دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں انشاءاللہ عز و جل. اللہ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر, خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا, یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد, جیسے قحط سالی, بارش کا رک جانا, پیداوار کی قلت, کھیتیوں کی خرابی, تجارتوں کے نقصان, آدمی اور جانوروں میں موت, آتش زدگی کی کثرت, غرق اور ہر شے میں بے برکتی, طرح طرح کی بیماریاں, بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی, اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے, تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے, حدیثوں کو غور سے سنیے کہ کس طرح گناہوں کی وجہ سے بربادی آتی ہیں. کسی قوم میں اعلان یا بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں. یہ حدیث میں ہمارے یہاں بے حیائی کتنی بڑھ گئی ہے, کتنے مسلمان گھروں کی بچیاں آدھے کپڑے پہنتی ہیں، ان کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کودتے ہیں دعوتوں کے اندر، ماں باپ کے سامنے ان کے بچے ناچ رہے ہوتے ہیں، یہ منع نہیں کرتے، بوڑھے بوڑھے ماں باپ ہوتے دانتے نکال نکال کر ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی بچیاں غیر مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہوتی ہیں، بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے بہن ناچ رہی ہوتی ہے، بہن دیکھ رہی ہوتی ہے بھائی ناچ رہا ہوتا ہے، بھابھی کے ساتھ دیور ناچ رہا ہوتا ہے، ارے سب چھوڑو، دولہا دلہن کے ماں باپ ناچ رہے ہوتے ہیں یار، دولہا دلہن ناچ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کلچر نہیں ہے؟ بے پردگی بے حیائی نہیں ہے؟ تعاون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں. دوسرا، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا ہے، ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں، زکات نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں. آیت اور احادیث کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ موجودہ صورتحال پر غور کر کے فی زمانہ بھی حیائی عام ہونا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے اموال پر جبری قبضے کرنا، زکات نہ دینا، جوا، سود خوری، دھوکہ دہی وغیرہ الغرض، وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں عام نہیں؟ شاید انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈس، کینسر اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں، ظالم حکمران ان پر مقرر ہیں، بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا یہ شکار ہوتے ہیں، دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری ان میں عام ہو چکی ہے، زلزلوں، طوفانوں اور سیلابوں کی مصیبتوں میں یہ پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تجارتی خسارے یعنی معیشت کو نقصان اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا یہ رو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور اپنی بگڑی عملی حالت سدھارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے، یا کوئی یہ وسوسہ نہ لے کہ یار وہ دنیا بھر میں اتنے کفار ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. نہ ارے آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کافروں کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو، مسلمان ہو مسلمان بن کے رہو، ان کی زندگیوں پر غور مت کرو. اور آپ کو کس سے کہہ دیا کہ یہ پریشان نہیں ہے؟ کیا پریشانی صرف تنگی سے آتی ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ ذہنی مریض انہی ممالک میں ملیں گے، ڈپریشن کے مریض انہی ممالک میں ملیں گے، کینسر کے مریض انہی ممالک میں ملیں گے، ایڈس کے مریض انہی ممالک میں ملیں گے، ماں باپ اولڈ ہاؤس میں انہی ممالک میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ طلاقیں انہی ممالک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ بدکاریاں انہی ممالک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ کرائم انہی ممالک میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کلنگ مرڈر انہی ممالک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ رابری انہی ممالک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آپ کو انہی ممالک کے اندر ملیں گے. کس نے کہہ دیا کہ یہ ممالک والے سکھی رہتے ہیں؟ نہیں، پریشانی کیا ایک ہی سمت سے آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اپنی بے اعمالیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہوا اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں. دنیا میں بدلتی موسمی تبدیلیاں معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہیں، جیسے کہ یہ آپ کو بھی میں نے بیان کیا. اب اس کی اگر آپ تھوڑا سا اسٹوری کی طرف جائیں، اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں، تو دنیا بھر میں جو کچھ تباہیاں آئی ہیں 2010 سے، دنیا کو قدرتی آفات نے اپنے گھیرے میں لیا. میرے پاس ریسرچ رپورٹس ہیں مختلف اقوام متحدہ کی طرف سے، پاکستان جو ڈیزاسٹر انفراسٹرکچر کے جو مینجمنٹ بنی ہوئی ہے، ان سب کی رپورٹس میرے پاس موجود ہیں. دنیا 2010 سے دنیا کو قدرتی آفات اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا. برازیل، آسٹریلیا، عرب شریف، سری لنکا، موزمبک، فلپائن، امریکہ سمیت متعدد ملکوں میں سیلاب، طوفانی بارشیں، برف باری سے واضح ہو گیا کہ موسمیات کی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. ان ممالک میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، سینکڑوں ہلاکت اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، ہزاروں ایکر پر کھڑی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر کے نقصانات دنیا بھر میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب غور کرتے چلے جائیے، دنیا بھر میں قدرتی آفات سے سالانہ 1.9 خرب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر بری طرح برباد ہو رہا ہے. 2003 میں فلپائن میں سمندری طوفان آیا، ایسی تباہی مچائی کہ کیا بیان کیا جائے. اقوام متحدہ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 10,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے. بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا حجم 94 ارب ڈالر ہے، 94 ارب ڈالر. ابھی پچھلے دنوں نیپال میں زلزلہ آیا، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان، ہزاروں لوگ چلے گئے. خود اپنے ملک پاکستان کے بارے میں غور کیجئے. تاریخی زلزلہ 2005 میں آیا، 73,000 لوگ اس زلزلے کی وجہ سے جان سے چلے گئے. چین میں 2008 کی تباہ کن زلزلے سے 87,587 افراد ہلاک ہوئے. مجموعی طور پر 10 صوبوں میں 4.5 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، 50 لاکھ سے زائد افراد بے گھر، 53 لاکھ عمارتیں مکمل تباہ، جبکہ 2 کروڑ عمارتوں اور 3 ڈیموں کو نقصان پہنچا. زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ 86 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا. ہیٹی کا 2010 کا زلزلہ، 3,16,000 افراد ہلاک ہوئے، 3 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے، 97,294 گھر مکمل تباہ، 2 لاکھ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ تقریباً 13 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے. انفراسٹرکچر کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا. رپورٹ بتاتی ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ کو اتنی ڈیٹیل دیتا آپ کا ذہن سوچتے مجبور. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق قدرتی آفات کے نتیجے میں 20,70,000,000 افراد متاثر ہوئے. 20,70,000,000 افراد یہ متاثر ہوئے ہیں. سیلاب، پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا 2010 کی بات کر رہا ہوں، 43 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 12 لاکھ مکانات تباہ ہوئے، 75 لاکھ افراد متاثر ہوئے. ملک بھر میں 79 اضلاع متاثر ہوئے، خیبر پختونخوا میں 24 اضلاع، سندھ کے 19، باب الاسلام کے، پنجاب کے 12، بلوچستان کے 10 اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بہت بڑا نقصان ہوا. 13,80,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. ملک میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد 75 لاکھ. اب بہت بڑی تفصیل ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے، صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سود، دھوکہ، خیانت، وعدہ خلافی، رشوت، ان تمام چیزوں سے کیا ہوا. رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک جن میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، کیونکہ ایک ایک بلڈنگ کروڑوں اربوں روپے کی بنتی ہے، سب سے زیادہ نقصان ان کو ہو رہا ہے. آپ بولو گے کہ سیمنٹ سیکٹر کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور بجری سیکٹر کو فائدہ ہو رہا ہوگا، جو بلڈنگ بلڈر فیکٹر ہے سیکٹر ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا. نہیں نہیں، جب نقصان ہوتا ہے تو سب کو ہوتا ہے. پھر مہنگائی بڑھتی ہے، اشیاء مہنگی ہو جاتی ہے، نفع کم ہو جاتے ہیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، چیز کی کوسٹ آپ کو مہنگی پڑ رہی تھی اگر آپ جانتے کہ لوگ خریدیں گے کیسے. تو بہت ساری رپورٹس یہ تیار ہیں، لیکن وقت چونکہ بہت کم رہ گیا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ تجارت پہ ترقی چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اندر ہم خوف خدا پیدا کریں، جو کہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا، ہمیں برائی سے بچائے گا، ہمیں بے حیائی سے بچائے گا، ہمیں جھوٹ اور دھوکے سے بچائے گا. آپ اپنے کاروبار کی شرعی اسکیننگ کریں، ایک ڈپارٹمنٹ تو ہو جس کا نام ہو شرعی رہنمائی، کہ آپ جو کچھ ایگریمنٹ بنا رہے ہیں، آپ جو ایل سی لے رہے ہیں، لیٹر آف کریڈٹ، آپ امپورٹ کر رہے ہیں، آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ لوکل ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ اجارہ کر رہے ہیں، آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ چھوٹے دکاندار ہیں، بڑے دکاندار ہیں، انڈسٹریل ہیں، یا جو بھی آپ کا بزنس ہے، ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہیں، سونے کا کام کرتے ہیں کہ یوزڈ کار بیچتے ہیں، پلیز مدری التجا، ہاتھ جوڑ کے مدری التجا کرتا ہوں اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے، ایک بار شرعی رہنمائی لے لیجئے. آپ نے اپنے کاروبار کی وکیل سے رہنمائی لی ہوگی، اپنے کاروبار کے لیے پروفیشنل سے رہنمائی لی ہوگی، اکاؤنٹنٹ سے مشورہ کیا ہوگا، کوئی معیشت و معاشیات کو جاننے والے سے مشورہ کیا ہوگا، اس کاروبار کے ایکسپرٹس جو ایکسپرٹ کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کیا ہوگا، یار نقصان تو نہیں ہو جائے گا. سب نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں بہت نفع ہے. وہ جو ہمارے میمنے میں کہتے ہیں ڈھگے تو ڈھگو، بہت نفع ہے، 100 پر 100 کماؤ گے، 100,000 پر 100,000 کماؤ گے، 100 کروڑ پر 100 کروڑ کماؤ گے، 100 پر 100 کماؤ گے، آ جاؤ. ارے یہ کمانے والوں، پوچھو تو صحیح کہ حرام کماؤں گا کہ حلال کماؤں گا، جائز کماؤں گا کہ ناجائز کماؤں گا، یہ پیسہ قبر میں میری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا یا قبر کو جہنم کا گڑھا بنائے گا؟ اللہ کے حضور حاضر ہوں گا تو میں سرخرو ہوں گا یا میں پھنسا دیا جا میں پھنس جاؤں گا؟ مجھے اللہ کے حضور جنت کا حکم ہوگا یا مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ چند روزہ زندگی کے لیے، اس کا پتا نہیں کہ جیتے بھی کہ نہیں جیتے. آپ سود میں مبتلا ہے موت آ گئی، اب رشوت میں مبتلا ہے موت آ گئی، دھوکے میں مبتلا ہے موت آ گئی، جھوٹ و فریب و خیانت میں مبتلا ہے موت آ گئی، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹریکٹر نے مار دیا، کچل کے مر گئے. آپ بولو تم ڈراتا بہت ہے، ڈرتے ہی نہیں ہیں. ارے رونا ہی ہے یہ، ڈرتے نہیں ہیں. ارے ڈرنے والوں کی زندگی کیا ایسی ہوتی ہے؟ ارے جو ڈرتا ہو کیا وہ خدا کی طرح سرے بندو نافرمانی کرے گا؟ زمین کو اللہ کی نافرمانی سے بھرے گا؟ سود اور رشوت اور بے حیائی کے کام کرے گا؟ ارے مسلمان شراب بیچتا ہے، ڈرتا نہیں ہے تبھی تو بیچتا ہے. مسلمان سور بیچتا ہے، ڈرتا نہیں ہے تبھی تو بیچتا ہے. مسلمان رشوت لیتا ہے، ڈرتا نہیں ہے تبھی تو رشوت لے رہا ہے. ڈر رہے ہوتے تو کیا یہ حال ہوتا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ ارے دولت کب کس کے کام آئی ہے؟ تو ایک کاش ایک کاش ایک کاش دعوت اسلامی کی ماحول نصیب ہو جائے. ظاہر ہے کہ اب آپ آئیں آج تو آج ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں آپ کے سامنے کلیئر ہو رہی ہیں، ڈسکلوز ہو رہی ہوں. برائے کرم دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیے، اور دنیا بھر میں ہونے والی اس بے چینی اور پریشانی، زلزلے، سیلاب، طوفان، آفتیں، بارشیں، ژالہ باری، ان تمام چیزوں کے بیسک تصور پر غور کریں. موسم یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اللہ کے دستے قدرت میں، وہ جب چاہے جیسا چاہے موسم بدل دے. بارش ہلکی کرے یا بارش تیز آئے، ہوا ہلکی ہو کہ ہوا تیز ہو، پانی سمندر اپنے حد میں رہتا ہے کہ حد سے باہر نکلتا ہے، زمین ساکن رہتی ہے کہ ہلنا شروع کر دیتی ہے، سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اس رب کو راضی کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور درست کرنے کی کوشش کریں. آج بڑے اگر ہو سکتا ہے کہ اہم ایسوسیشنز کے لوگ اور بڑے بڑے مطلب کے عہدیدار لوگ اگر اجتماع میں ہیں، سن رہے ہیں، برائے کرم ایک مسلمان ہونے کی ایسے سے اپنا کردار ادا کریں.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.